اتوار 4 جون کے سربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ لندن میں دہشت گردی کا تازہ ترین واقعہ تو روکا نہ جا سکا، لیکن فوری بعد متعدد گرفتاریاں، کیا یہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے؟
کوئی خامیاں موجود ہیں سسٹم میں جسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ دارالحکومت لندن میں سنیچر کے شب دہشت گردی کے واقعے میں 7 افراد ہلاک اور 48 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ پولیس نے 3 مشتبہ افراد کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس حملے کے بعد لندن پولیس نے 12 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ نادیہ سلیمان۔
حکام کا کہنا ہے کہ رات 10 بجے کے بعد لندن برج کے علاقے میں ایک سفید رنگ کی ویگن نے راہگیروں کو کچل دیا اور پھر وہ منڈیر سے ٹکرا گئی۔ اس ویگن سے اترنے والے 3 افراد نے پل کے جنوب میں واقع بورو مارکیٹ میں موجود لوگوں پر چاقو کے وار بھی کیے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 10:08 پر ملنے والی مدد کی پہلی کال کے 8 منٹ بعد مشتبہ افراد سے مٹ بھیڑ کے بعد پولیس اہلکاروں نے انہیں گولی مار دی تھی۔ تاحال ان افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ میٹروپولیٹن پولیس کے اسسٹنٹ کمشنر مارک راولی کے مطابق ان افراد نے جعلی خودکش جیکٹس پہنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس حملے میں وہی 3 افراد شامل تھے جنہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔
ادھر برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز ہونے والے عام انتخابات ملک میں ہونے والے تیسرے دہشت گرد حملے کے باوجود طے شدہ وقت پر ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تشدد کو جمہوری عمل میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ برطانوی وزیر اعظم کے مطابق اس حملے اور اس سے قبل کیے جانے والے حملوں کا ارتکاب کرنے والے بقول ان کے اسلامی انتہا پسندی کے برے نظریے کے حامل تھے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 12 شدت پسند ہلاک، جبکہ 5 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں دہشت گرد غاروں میں چھپ کر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
آئی ایس پی آر کے مطابق شدت پسند اس علاقے میں ایک غار میں چھپے ہوئے تھے اور وہ بلوچستان میں شدت پسندی کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس آپریشن میں 12 اہم شدت پسند مارے گئے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 افسروں سمیت 5 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے، جن کو طبی امداد کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا۔
پاکستان کے قبائلی علاقے فاٹا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان ایجنسیوں کے 97% بے گھر افراد اپنے آبائی علاقوں میں واپس جا چکے ہیں۔ ادارے کے ترجمان نے سرکاری ریڈیو کو بتایا کہ باقی بے گھر افراد کو اگلے 3 ماہ کے دوران ان کے گھروں میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ خلیجی ملک بحرین میں ایک نمایاں اور آزاد اخبار کے اشاعت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ روزنامہ البسط کا تعلق حکمراں جماعت کی مخالف شیعہ اکثریت سے ہے۔ حکام نے الزام لگایا ہے کہ اخبار میں ایک اور عرب ملک کی بے عزتی کی جا رہی تھی۔ البسط کے مدیر کا کہنا ہے کہ یہ پابندی اس آرٹیکل پر لگی ہے جس میں موراکو کے غربت اور کرپشن کے خلاف مظاہروں کی بات کی گئی تھی۔ ایران کے 9 منتخب صدر حسن روحانی نے مقامی کونسلوں میں موجود سخت گیر قدامت پسند خیالات کے حامل عناصر پر تنقید کی ہے۔ نازیہ گلزار۔
صدر روحانی کا کہنا تھا کہ ملک کا ایک آئین ہے، لیکن یہ عناصر ملک کے مختلف شہروں میں بڑی آسانی سے اپنے قوانین اور نظریے نافذ کر رہے ہیں۔ صدر روحانی کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ان کے اصلاح پسند کیمپ اور قدامت پسندوں کے درمیان کشیدگی جاری ہے۔ قدامت پسندوں کے سادگی پسند خیالات ہیں اور چند شہروں میں انہوں نے میوزک کانسرٹس پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو مغربی افریقی علاقائی تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے لائبیریا پہنچے ہیں۔ اسرائیل افریقی ممالک کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بڑھا رہا ہے اور اس کے وزیر اعظم کا 1 سال میں افریقی ممالک کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ موراکو کے بادشاہ نے اس اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ ادھر عراق کے شہر موصل میں درجنوں شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ یہ لوگ اس وقت ہلاک ہوئے جب وہ جنگجو تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے والے علاقوں سے بھاگ رہے تھے۔ سبا ناز۔
خبر رساں ادارے رویٹرز کی ٹی وی ٹیم کے ایک اہلکار نے ضلع زنجیلی کی گلیوں میں مردوں، عورتوں اور بچوں کی لاشیں دیکھی ہیں۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ یہ لوگ کس طرح مرے، تاہم امریکہ کے ایک امدادی کارکن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو بھاگنے والے شہریوں کو گولی مار کر ہلاک کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ عراقی فوج نے گزشتہ سال اکتوبر میں موصل کو واپس حاصل کرنے کے لیے بڑا آپریشن شروع کیا تھا۔
شام کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کی فورسز اور اتحادیوں نے شمالی شہر مسکانہ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ شہر دریائے فرات کے کنارے واقع ہے اور یہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا حلب میں آخری اہم ٹھکانہ سمجھا جاتا ہے۔ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا نے پاکستان کو 48 اوورز میں 319 رنز کا ہدف دیا ہے. جب انڈیا کی بیٹنگ ختم ہوئی تو اس وقت ہلکی بارش ہو رہی تھی, اور اب پاکستان کی بیٹنگ شروع ہو چکی ہے اور پہلے اوورز میں 4 رن بنائے جا چکے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں آج برطانیہ کے شہر برمنگھم میں ہونے والے پاکستان اور انڈیا کے درمیان پہلے کرکٹ میچ میں انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو 324 رنز کا ہدف دیا ہے. آپ کو برمنگھم میں ایجبیسٹن سٹیڈیم سے میچ کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے, لیکن پہلے آتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی طرف. برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کی عالمی سطح پر شدید الفاظ میں مذمت کی جا رہی ہے. برطانوی وزیراعظم ٹیریزا مے نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی اس طرح کی بزدلانہ کاروائیاں جمہوری عمل کو متاثر نہیں کر سکتی, اور عام انتخابات اپنے طے شدہ وقت یعنی 8 جون کو ہی ہوں گے. سنیچر کی رات ہونے والے اس واقعے میں 7 افراد ہلاک اور 48 کے قریب زخمی ہو گئے تھے, جبکہ پولیس نے 3 مشتبہ افراد کو گولی مار کر ہلاک کیا. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار.
برطانوی وزیر اعظم ٹیریزا مے نے لندن میں سنیچر کی رات ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے, جس میں 7 افراد ہلاک اور 48 کے قریب زخمی ہوئے تھے. برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے جب یہ کہا جائے کہ بس بہت ہو گئی.
Two political parties have suspended our national campaigns for today.
دو سیاسی جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم کو آج کے لیے معطل کیا, لیکن وہ کل سے معمول کے مطابق جاری ہو جائیں گی. شدت پسند کاروائیوں کو جمہوری عمل میں خلل ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی, اور عام انتخابات شیڈیول کے مطابق 8 جون کو ہی ہوں گے. ایک قوم کے طور پر ہمارا واضح رد عمل یہی ہونا چاہیے کہ ہم سب دہشت گردی کے خلاف متحد رہیں, اور ہم اپنے دشمن کو مل کر شکست دیں گے.
لندن کے میئر صادق خان نے اس کارروائی کو لندن کے معصوم شہریوں پر ایک دانستہ اور بزدلانہ حملہ قرار دیا ہے.
اس دکھ اور افسوس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو آج میرے شہر کے لوگوں میں ہے. میں بہت حیران اور برہم ہوں کہ لندن کے معصوم شہریوں کو بزدل دہشت گرد دانستہ طور پر نشانہ بنا رہے ہیں. اس طرح کی کاروائیوں کا کوئی عذر نہیں. ہم انہیں جیتنے نہیں دیں گے, اور نہ اپنے شہریوں کو خوف زدہ کرنے کی انہیں اجازت دیں گے.
انہوں نے انتظامیہ کی جانب سے کی جانے والی امدادی سرگرمیوں پر اطمینان کا اظہار کیا. ادھر لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبر پارلیمنٹ نیل کوئلی نے لندن والوں کے رد عمل کو سراہتے ہوئے کہا,
لندن والوں کا رد عمل کمال تھا. گاڑیوں والوں نے مفت ٹرانسپورٹ کی سہولت دی, ہوٹل والوں نے رہائش کی سہولت دی, عام شہریوں نے اپنے گھروں میں متاثرین کو کمرے دیے اور انہیں موبائل چارج کرنے کی سہولت فراہم کی تاکہ وہ اپنے فیملی والوں سے رابطہ کر سکیں.
اس واقعے پر عالمی رہنماؤں کی جانب سے شدید رد عمل اور برطانیہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے. عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کہتے ہیں,
خدا پوری دنیا کو امان میں رکھے اور اس جنگ اور دہشت گردی کی وبا کو ختم کرے جس نے پچھلی رات معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا. متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعا گو ہیں.
آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی نیک خواہشات اور پختہ یکجہتی برطانیہ کے ساتھ ہے. اس حملے میں 2 آسٹریلوی شہری بھی متاثر ہوئے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ برطانیہ کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہے. جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے لندن میں ہونے والے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے متاثرین سے افسوس کا اظہار کیا ہے. اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا. فرانس کے صدر ایمینویل میکرون نے کہا ہے کہ وہ ماضی سے بھی کہیں زیادہ برطانیہ کے ساتھ ہیں. فرانسیسی حکومت کے ترجمان کرسٹوف کیسٹنیرا کہتے ہیں،
اس واقعے میں فرانس کے دو شہری بھی زخمی ہوئے ہیں جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے. برطانوی ڈاکٹرز انہیں ہر ممکن طبی امداد فراہم کر رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم سب کو متحرک اور متحد ہونا ہوگا اور سیکیورٹی پر مزید توجہ دینا ہوگی.
برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں رات 10 بجے کے بعد لندن برج کے علاقے میں ایک سفید رنگ کی ویگن نے راہگیروں کو کچل دیا، اور پھر اس ویگن سے اترنے والے 3 افراد نے پل کے جنوب میں واقع بورو مارکیٹ میں موجود لوگوں پر چاقو کے وار بھی کیے. یہ برطانیہ میں گزشتہ 3 ماہ میں دہشت گردی کی 3ری کارروائی ہے، اور ان میں سے 2 کا ہدف لندن ہی تھا.
نازیہ گلزار سے آپ نامہ نگاروں کے خلاصوں کا مراسلہ سن رہے تھے. لندن برج پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں برطانوی پولیس اور انٹیلیجنس ادارے اس وقت تحقیقات کر رہے ہیں. اس وقت اسٹوڈیو میں نامہ نگار کاشف قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کاشف قمر، یہ بتائیے کہ تحقیقات کی تازہ ترین پیش رفت کیا ہے؟
دیکھیے، ویسے تو پولیس نے کوئی بہت زیادہ تفصیلات نہیں بتائی ہیں، لیکن اب تک جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس حملے سے تعلق کے شبے میں 12 لوگوں کو پکڑا گیا ہے، اور یہ گرفتاریاں لندن کا مشرقی علاقہ ہے بارکنگ، وہاں پر ایک فلیٹ پر چھاپے کے بعد عمل میں آئی ہیں. یہ فلیٹ کہا یہ جاتا ہے کہ 3 میں سے 1 مشتبہ حملہ آور کی ملکیت تھا، اور وہ وہاں رہتا تھا. وہاں کے آس پاس کے لوگوں نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اس کی عمر تقریباً کوئی 25-26 سال کے قریب تھی، اور شادی شدہ آدمی تھا، اور اس کے 2 بچے بھی تھے. 3 برس سے تقریباً وہ اس علاقے میں رہ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ بارکنگ ہی کے علاقے میں پولیس نے ایک فلیٹ میں کنٹرولڈ ایکسپلوژن بھی کیا ہے، جس کو آپ یوں سمجھیے کہ ان کو یہ شبہ ہوگا کہ شاید کوئی دھماکہ خیز مواد ہے، تو انہوں نے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو وہاں بلا کر کے باقاعدہ کاروائی کی ہے. تحقیقات ابھی جاری ہیں. بی بی سی کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ 3 حملہ آور مشتبہ حملہ آوروں کی شناخت پولیس نے حتمی طور پہ کر لی ہے، لیکن اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں یا فوری طور پر ان کی شناخت کو منظر عام پر لایا جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو مانچسٹر میں دھماکوں کے بعد امریکی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے جب یہ شناخت منظر عام پر آئی تھی تو برطانوی انٹیلیجنس اداروں نے بہت ناراضی کا اظہار کیا تھا، اور کہا تھا کہ اس سے تحقیقات میں خلل پڑتا ہے، اور کسی بھی نیٹ ورک سے وابستہ لوگوں کو فرار ہونے میں آسانی رہتی ہے. تو اس تناظر میں اس بات کا بہت ہی کم امکان ہے کہ اگر انہوں نے شناخت کر بھی لیا ہے ان کو، تو وہ اس کو فوری طور پر منظر عام پر لے آئیں. یہ ہے تازہ ترین صورتحال کہ تقریباً 12 افراد کو تعلق کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے. مزید تفتیش جاری ہے، اور امکان یہ ہے کہ مزید گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی. میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بارکنگ کا علاقہ جس پر سب سے زیادہ اس وقت جہاں پر تلاشیاں ہوئی ہیں، یہ ایک مجموعی طور پر مکس علاقہ ہے جہاں پر دوسرے ملکوں سے آ کر برطانیہ میں رہنے والوں کی بہت بڑی اکثریت آباد ہے، اور نچلے متوسط طبقے کی یہاں پر خاصی آبادی ہے.
اچھا کاشف، یہ تو آپ نے بارکنگ کے بارے میں بتایا اور تحقیقات کے بارے میں اب تک جتنی ہوئی ہیں برطانوی حکام نے کی ہیں. یہ بتائیے کہ اس دہشت گرد واقعے کی ذمہ داری کا کوئی تعین کیا گیا ہے، یا کسی کی طرف سے کوئی دعویٰ سامنے آیا ہے اب تک؟
ابھی تک ایسا کوئی دعویٰ کسی کی طرف سے ثابت نہیں سامنے نہیں آیا ہے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ، اور انٹیلیجنس اداروں کو بھی یہی شبہ ہے کہ غالباً یہ نام نہاد دولت اسلامیہ سے ہی متاثر کسی فرد کی کارروائی ہو سکتی ہے.
کاشف قمر، تازہ ترین تفصیلات کا بہت بہت شکریہ. چند روز قبل برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں بھی اسی طرح کا ایک حملہ ہوا تھا. اب اس کے بعد یہاں لندن میں لندن برج پر جس طرح کا حملہ ہوا، تو آئیے چلتے ہیں بارکنگ، جہاں پہ ہمارے نامہ نگار ساجد اقبال براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ان سے یہ پوچھیں گے، ساجد آپ اس وقت بارکنگ میں موجود ہیں، تو یہ بتائیے کہ وہاں پہ کیا تحقیقات ہو رہی ہیں اور تازہ ترین کیا ہے وہاں سے؟
جی عادل، یہاں پہ پولیس کی اس وقت بھی جو ہے وہ گاڑیاں اس بلاک آف فلیٹس کے سامنے موجود ہیں جہاں پہ مبینہ طور پہ ایک حملہ آور جو ہے وہ رہائش پذیر تھے, اور وہیں سے زیادہ تر آج جو گرفتاریاں کی گئی ہیں 12 کے قریب بتائی جا رہی ہیں. وہ پہلے کچھ لوگوں کو صبح 7:30 کے قریب جو ہے وہاں سے گرفتار کر کے لے جایا گیا, اور اس کے بعد اب تھوڑی دیر پہلے دو ویگ جو ہوتی ہیں اپنا پولیس وین, ان میں کچھ خواتین کو وہاں سے جو اسی فلیٹ میں موجود تھی وہاں سے پولیس والے جو ہیں وہ لے کے گئے ہیں. اب ایک جو ہوتی ہے اپنا فلیٹ کو اس طرح لگتا ہے جیسے سیل کیا جا رہا ہے, اور اس میں سے کام کر رہے ہیں جو بلڈنگ ورکرز ہوتے ہیں کہ اس میں ایک اس طرح سے کیونکہ اس کا دروازہ جو ہے وہ بلاسٹ سے صبح گرایا گیا تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. گارڈن کی طرف سے بڑا ویزیبل پریزنس ہے وہاں پہ پولیس کی بھی, فلیٹ کے اندر بھی, فلیٹ کے باہر بھی, اور وہ جو سرخ فیتا ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے جس سے آگے جو ہے وہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. اور اب وہ فورینزک اسی طرح لگتا ہے کہ جیسے فورینزک میٹیریل جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے.
جی تو ساجد اقبال صاحب, بارکنگ سے تازہ ترین تفصیلات فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ. چند روز قبل برطانیہ کے شہر مینچسٹر میں حملے کے بعد پورے برطانیہ میں سیکیورٹی انتہائی سخت رہی, لیکن چند روز پہلے خطرے کا لیول کچھ کم کر دیا گیا تھا اور اب یہ واقعہ ہو گیا. میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے سیکیورٹی اور دہشت گردی کے امور پر کئی کتابوں کے مصنف اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ بظاہر تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کو گزشتہ روز کے حملے کا کوئی اندازہ نہیں تھا.
میرے خیال میں اندازہ بھی نہیں تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز کو ٹیکل کر رہے ہیں وہ اپروچ میں سمجھتا ہوں کمزور ہے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اسٹرکٹ سرویلنس اور سی سی ٹی وی کے ذریعے یا الیکٹرانک میلز کے ذریعے سوسائٹی کنٹرول ہو سکتے ہیں, جبکہ ایسے نہیں ہے. ان چیزوں نے تو سوسائٹی کو اسٹیٹ سے ایلینیٹ کر دیا ہے, پولیس اور عوام اور حکومت اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ گئے.
موسیٰ خان جلال علی صاحب, حملہ آور تین تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ منصوبہ بندی بھی ہوئی ہوگی, تو انٹیلیجنس ادارے اگر اس کو بروقت روک نہ سکے تو ممکنہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
دیکھیں یہاں پر 50 سے زیادہ دہشت گردی کے نیٹ ورک کام کر رہے ہیں, یہ حکومت کی رپورٹ ہے, اور اس کے علاوہ فورن انٹیلیجنس اتنی طاقتور ہے کہ وہ جب چاہے کسی بھی وقت اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں.
یہ تھے مصنف اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی. برطانیہ میں دہشت گردی اور اس کے محرکات ایک بڑا موضوع ہے. اسی تناظر میں اپوزیشن لیبر پارٹی کے رہنما جیرمی کوربن کے اس موقف کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شدت پسندی میں اضافے کو برطانوی خارجہ پالیسی سے الگ نہیں کیا جا سکتا. حکمران کنزرویٹو پارٹی کی سابق چیئرپرسن اور برطانوی کابینہ کی پہلی مسلمان خاتون وزیر بیرونس سعیدہ وارسی سے میں نے لندن برج پر ہونے والے دہشت گرد حملے سے چند لمحات قبل خصوصی انٹرویو میں پوچھا کہ وہ بھی برطانوی خارجہ پالیسی پر ماضی میں تنقید کر چکی ہیں. کیا وہ لیبر پارٹی کے سربراہ کے موقف سے متفق ہیں؟
آئی تھنک اگر آپ ایکسپرٹس کو دیکھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ تقریباً 15 سے لے کے 30 ڈفرنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں ایک آدمی کی زندگی میں جب وہ ریڈیکلائز ہوتا ہے, اینڈ اس میں فورن پالیسی کی ریئیکشن اور ریئیکشن ٹوورڈز فورن پالیسی ایک ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سے ڈفرنٹ ایشوز ہیں, گینگ کلچر, پریویس کرمینالٹی, یوز آف ڈرگز, مینٹل ہیلتھ ایشوز, ریلیشن شپ بریک ڈاؤن, آئیڈیالوجی, یہ سب ڈفرنٹ فیکٹرز ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں ریڈیکلائزڈ انڈیویجولس میں.
کچھ اپنی ہی آپ کی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, آپ نے کہا کہ اس سے آپ ایگری نہیں تھی, وہ کیا ایسی چیزیں تھیں ان ریلیشن ٹو مسلمز؟
آئی تھنک جس پہ میں سب سے جس کی وجہ سے میں ریزائن ہوئی تھی وہ ہماری پوزیشن تھی غازہ کی کانفلکٹ پہ. اس وقت میں یونائٹیڈ نیشنز کی منسٹر تھی, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور ہیومن رائٹس کی منسٹر تھی فورن آفس میں, اینڈ مجھے یہ سامنے اس وقت نظر آیا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے تھے وہ ہم سوچ نہیں رہے تھے, اور جو کچھ ہم کہہ رہے تھے وہ ہم کر نہیں رہے تھے, اور آئی تھنک اس وقت جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہم کہتے ایک چیز ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں, تو اس طرح کے فیصلے میں میں سوچتی ہوں کہ مجھے حصہ نہیں لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک اور ایشوز بھی ہیں جو میں نے ایشوز ریز کیے ہیں. فار ایگزامپل میں سوچتی ہوں کہ جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے اس میں ایک اسٹرینڈ ہے پریونٹ, میں سوچتی ہوں کہ وہ پالیسیز بھی ایکوریٹ نہیں ہیں, ایکوریٹ ریفلیکٹ نہیں کرتی جو ایویڈنس ہمیں بتا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مجھے کنسرن ہے کہ لیبر گورنمنٹ جو ہم سے پہلے آئی تھی اور ابھی کی کنزرویٹو گورنمنٹ تھی, وہ ایک پالیسی اڈاپٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جس میں وہ زیادہ تر کمیونٹی کے ساتھ انگیج نہیں کرتے. اور میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک کمیونٹی جو 3 ملین کی سائز کی ہو اور ان کے ساتھ 12-20-25 لوگوں کے تھرو انگیج کرنا انگیجمنٹ نہیں ہوتی. اور اگر ہم ریلی اپنی کمیونٹی مسلمان کمیونٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ محسوس کروانا چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک کا ایک حصہ ہیں, تو ہمیں صحیح طریقے سے ان کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا.
دی اینیمی ود ان آپ کی جو بک ہے, تو یہ کب تک مسلمان یہاں پہ اینیمی ود ان ہوتے ہیں؟
دی اینیمی ود ان یعنی کہ اندر کے دشمن, جو ٹائٹل میں نے استعمال کیا تھا وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ جب میں گورنمنٹ میں تھی اس وقت ایک کامنٹیٹر, رائٹ ونگ کامنٹیٹر نے لکھی تھی ایک کالم جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں جب بیرنس وارسی ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی ہے اندر کی دشمن. تو میں سوچتی ہوں کہ جب کوئی اس طرح کی گالی یا تانہ کوئی دے تو بیسٹ طریقہ ہے کہ اس تانے کو اڈاپٹ کر کے اس کو پروو کرے کہ یہ بکواس تھا. سو میں نے یہ کتاب اس وجہ سے لکھی ہے کیونکہ میں شو کرنا چاہتی تھی کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ مسلمان اندر کے دشمن ہے یہ کمپلیٹ نانسنس ہے. جب میرے دادا جی اور نانا جی نے اس ملک کے لیے اپنا خون پسینہ دیا ہے جنگ میں, سیکنڈ ورلڈ وار میں برٹش انڈین آرمی میں سرو کر کے, جب میرے والدین نے یہاں کی محنتیں مزدوری کر کے اپنی زندگی بھی بنائی لیکن دوسرے لوگوں کی بھی زندگی بنائی, اور جب میں نے اپنی گورنمنٹ کو اپنے ملک کو ٹاپ لیول پہ سرو کیا ہے, میں تو یہ پوچھتی ہوں کہ کب تک ہمیں وفاداری کے ٹیسٹ دینے پڑیں گے؟ انف, ہم اندر کے دشمن نہیں ہیں, ہم اس ملک کے حصہ ہیں اور اس ملک میں اس بک میں میں یہ ایکسپلور کروں.
یہ تھیں برطانوی حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کی سابق چیئرپرسن بیرونس سعیدہ وارسی. برطانوی شہر مینچسٹر میں امریکی گلوکارہ آریانا گرینڈے پروگرام کے مطابق آج اپنے فن کا مظاہرہ کریں گی. 22 مئی کو بھی مینچسٹر ارینا میں جب ان کا کانسرٹ ختم ہوا تو ایک خودکش حملہ آور سلمان عبیدی نے دھماکہ کر کے کم سے کم 22 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. اس واقعے کے بعد آریانا گرینڈے نے اعلان کیا تھا کہ وہ متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک مرتبہ پھر کانسرٹ منعقد کریں گی. سامعین, جس طرح پروگرام میں کے آغاز میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو برمنگھم میں ایجباسٹن اسٹیڈیم لیے چلیں گے براہ راست, جہاں پہ پاکستان اور انڈیا کا اس وقت میچ جاری ہے, وہاں پہ ہمارے نامہ نگار فراز ہاشمی اس وقت براہ راست ایجباسٹن اسٹیڈیم سے موجود ہیں. جی فراز ہاشمی, تازہ ترین صورتحال بتائیے میچ کی.
جی تازہ ترین میں کیا بتاؤں, ایک دفعہ پھر بارش شروع ہو گئی ہے, یہ تیسرا موقع ہے کہ بارش, صبح سے بارش کی وجہ سے کھیل روکا جا رہا ہے. اس وقت کورز لائے جا رہے ہیں گراؤنڈ میں اور گراؤنڈ مین بھاگے بھاگے آ رہے ہیں اور سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں. اس وقت آسمان پر لائٹیں جل رہی ہیں اور اس وقت تماشائی بھی سمٹ کر ایک ہی تماشائی بھی یا تو چھتری کے نیچے ہیں یا کسی سائے کی تلاش میں, اور سارے کھلاڑی پویلین میں واپس جا چکے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا رنز تو آپ بتا ہی چکے ہوں کہ پاکستان کو 324 کا ہدف ملا جو کہ خاصا ٹف ہے 48 اوورز میں انہوں نے بنانے, اور اس وقت جس وقت یہ میچ ہوتا اس وقت اظہر علی 12 پہ کھیل رہے تھے, ان کے ساتھ شہزاد تھے 7 رنز پہ کھیل رہے تھے تو میچ رک گیا.
اچھا
دیکھیے اب کتنی دیر میں شروع ہوتا ہے.
جی فراز ہاشمی, وہاں پہ تماشائی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اب بھی اس وقت تو موسم ہی انجوائے کر رہے ہیں, یہ بتائیے کہ سیکیورٹی کی سچویشن وہاں پہ, خصوصاً رات کو جب لندن برج پر یہ حملہ ہوا, دہشت گرد حملہ ہوا, تو سیکیورٹی کی صورتحال وہاں پہ کیسی ہے؟
جی میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں, جب آج کھیل شروع ہوا تو لندن میں حملے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی, سب لوگ کھڑے ہو گئے اس کے مرنے والوں کے احترام میں. اس کے علاوہ یہاں پہ جو پاکستان اور انڈیا کے جھنڈے ہیں وہ بھی 1/2 ماسٹ پہ لہرا رہے ہیں. تو سیکیورٹی کا جہاں تک تعلق ہے تو ایسی کوئی غیر معمولی سیکیورٹی نظر نہیں آئی ہمیں, معمول کی سیکیورٹی تو ہے, لوگوں کے بیگس چیک کیے جا رہے ہیں, اندر جتنے بھی شائقین جا رہے ہیں ان کے بیگس چیک کیے جا رہے ہیں, ان کے ٹکٹس وغیرہ تو چیک کیے ہی جاتے ہیں اور بیگوں کی تلاشی زیادہ لی جا رہی ہے, لیکن کوئی سڑک پر یا باہر میدان کے ارد گرد کچھ زیادہ سیکیورٹی اہلکار نظر نہیں آئے, معمول کے مطابق تھے, چند ایک تھے اور جو کہ بڑے غور سے آنے جانے والوں کا جائزہ لے رہے تھے, اور ہم بھی جب مرکزی شاہراہ بند تھی تو کافی دور پیدل چل کر آئے, تو راستے میں ہمیں کہیں ایسا احساس نہیں ہوا کہ کوئی بہت زیادہ سیکورٹی ہے اور کوئی بہت زیادہ سیکورٹی اہلکار ہوں ارد گرد, لیکن یہ کہ سب ابھی تک بڑے خوشگوار ماحول میں ہوا ہے دونوں طرف سے. شائقین کے ٹیمپرز کافی ہائی تھے, آپ کو پتا ہے انڈین پاکستان کا میچ ہو.
فراز ہاشمی, ہمیں تفصیلات فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں.
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبناز.
آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے چوتھے میچ میں پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیمز برمنگھم میں مد مقابل ہیں. پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے ٹاس جیت کر انڈیا کو بیٹنگ دی. بھارتی اننگز کی خاص بات روہت شرما کی بیٹنگ تھی جنہوں نے 91 رنز بنائے. بارش کی مداخلت کی وجہ سے میچ 48 اوورز تک محدود کر دیا گیا ہے. میچ شروع ہونے سے قبل گزشتہ روز لندن برج واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. فٹ بال کلب ریال میڈرڈ نے چیمپئنز لیگ ٹائٹل جیت لیا ہے. کارڈیف میں ہونے والے فائنل میں ریال میڈرڈ نے یوونٹس کو 1-4 چار گول سے شکست دی, اور نہ صرف 12ویں مرتبہ یورپین کپ جیتنے کا ریکارڈ قائم کیا بلکہ گزشتہ 4 سیزن میں 3ری بار چیمپئنز لیگ جیتی ہے. جیت میں اہم کردار کرسٹیانو رونالڈو کا رہا جنہوں نے اپنی ٹیم کے لیے 2 گولز کیے. رونالڈو چیمپئنز لیگ کے 3 فائنل میچز میں گول کرنے والے واحد کھلاڑی ہیں. ان کے نام اب چیمپئنز لیگ کے 140 میچز میں 105 گول کرنے کا ریکارڈ ہے. فٹ بال کلب چیلسی کی خواتین نے برمنگھم سٹی کو 2-0 سے ہرا کر سپر لیگ 1 ٹائٹل جیت لیا ہے. فاسٹ بالر سٹیون فن کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے انگلینڈ کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. انہیں ٹیم میں آل راؤنڈر کرس ووکس کے انفٹ ہونے کے بعد جگہ ملی ہے. ووکس بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں صرف 2 اوورز میں بالنگ کروا پائے اور انجری کی وجہ سے کھیل جاری نہ رکھ سکے. برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے خوان مارٹن ڈیل پوٹرو کو سٹریٹ سیٹس میں ہرا کر فرینچ اوپن کے چوتھے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. اسی ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں میں آج سیکنڈ سیڈ نوویک جوکووچ کا مقابلہ اسپین کے البرٹو راموس سے ہے, جبکہ گائل مومفس کا مقابلہ ریچرڈ گیسکے اور رافیل نڈال کا مقابلہ روبرٹو بوٹیسٹا آگوٹ سے ہے. خواتین کے سنگلز مقابلوں میں ڈینمارک کی کیرولائن وازنیاکی نے روس کی سویٹلانا کوزنیتسووا کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبناز. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں عبدالولی خان یونیورسٹی میں مشتعل ہجوم کی طرف سے ہلاک کیے جانے والے مشال خان قتل کیس میں مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ مکمل ہو گئی ہے. اس خبر کی تفصیل سیربین میں آگے آنے کو ہے. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں پولیس نے گزشتہ روز کے حملے کے بعد مشرقی علاقے بارکنگ سے 12 افراد کو گرفتار کیا ہے. اس حملے میں 7 افراد ہلاک اور 48 زخمی ہو گئے تھے. برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ عام انتخابات طے شدہ وقت پر ہوں گے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 12 شدت پسند ہلاک جبکہ 5 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں. خلیجی ملک بحرین میں ایک نمایاں اور آزاد اخبار کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی ہے. اس اخبار پر ایک عرب ملک کی بے عزتی کرنے کا الزام ہے. شام کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کی فورسز اور اتحادیوں نے شمالی شہر مسکانہ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اور کرکٹ میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلے جانے والے کرکٹ میچ میں پاکستان نے انڈیا کے 324 رنز کے ہدف کے جواب میں بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر پانچویں اوور میں 22 رنز بنائے ہیں اور بارش ہو گئی ہے اور تیسری بار کھیل روکنا پڑا ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشرات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں عبدالولی خان یونیورسٹی میں مشتعل ہجوم کی طرف سے ہلاک کیے جانے والے مشال خان قتل کیس میں مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی یا جے آئی ٹی کی رپورٹ مکمل ہو گئی ہے، جس کے تحت قتل باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، جس میں یونیورسٹی ملازمین بھی ملوث ہیں۔ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی۔
بی بی سی کو بعض ذرائع کی طرف سے مشال خان قتل کیس کی جی آئی ٹی رپورٹ کی کاپیاں فراہم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹوں اور بعض ملکی اور غیر ملکی اہم آن لائن ویب سائٹوں پر بھی رپورٹ کی کاپیاں جاری کی گئی ہیں۔ رپورٹ کے ساتھ 12 رکنی تحقیقاتی ٹیم کے اہلکاروں کے نام اور دستخط بھی دیے گئے ہیں۔ تاہم مردان پولیس نے اس رپورٹ کی تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پی ایس ایف کے صدر اور یونیورسٹی کے ایک ملازم نے واقعے سے ایک ماہ قبل مشال خان کو ہٹانے کی بات کی تھی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایک مخصوص سیاسی گروہ کو مشال خان کی سرگرمیوں سے خطرہ تھا، جبکہ مشال خان یونیورسٹی میں بےضابطگیوں کے خلاف بھی کھل کر بات کرتے تھے، جس سے یونیورسٹی انتظامیہ ان سے خوفزدہ تھی۔ جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق مخصوص گروپ نے توہین رسالت کے نام پر لوگوں کو مشال خان کے خلاف اکسایا، جبکہ رپورٹ میں مشال خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف توہین رسالت یا مذہب کی کوئی ثبوت موجود نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تشدد اور فائرنگ کے بعد مشال خان سے آخری بار ہاسٹل وارڈن کی بات ہوئی، جس میں مشال خان نے ان سے کہا کہ وہ مسلمان ہیں، اور پھر انہیں کلمہ بھی پڑھ کر سنایا اور ان سے التجا بھی کی کہ انہیں ہسپتال پہنچایا جائے۔ جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی میں رجسٹرار سے لے کر سیکیورٹی افسر تک تمام عہدوں پر نااہل سفارسی اور سیاسی بنیادوں پر ملازمین کی تقرریاں کی گئی ہیں، جس سے یونیورسٹی کا سارا ڈھانچہ درہم برہم ہو گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ یونیورسٹی میں منشیات، اسلحے کا استعمال اور طالبات کا استحصال عام ہے۔ یونیورسٹی کے بیشتر ملازمین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مجرمانہ ریکارڈ رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں چان بین کی ضرورت ہے تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکے۔ رپورٹ میں پولیس کے کردار پر بھی کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس کی طرف سے بروقت کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق غفلت کے مرتکب افسران اور اہلکاروں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔ خیال رہے کہ مشال خان قتل کیس میں اب تک 57 ملزمان میں سے 54 کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں 12 یونیورسٹی کے ملازمین بھی شامل ہیں۔ اس کیس میں کچھ افراد بدستور رپوش ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے چاپے مارے جا رہے ہیں۔ رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور اب وقت ہوا چاہتا ہے وسعت اللہ خان کے کالم بات سے بات کا۔
اللہ رکھے، میاں نواز شریف کے تیسرے دور اقتدار کا چوتھا برس مکمل ہو گیا۔ ایک ایسے سیاسی رہنما کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے جسے پچھلے دو ادوار میں چوتھا برس دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اس سے بھی بڑی کامیابی یہ ہے کہ میاں صاحب کی تیسرے دور کے تیسرے آرمی چیف کے ساتھ بھی نب رہی ہے۔ پہلے دور میں پہلے اور دوسرے دور میں دوسرے چیف نے انہیں مدت عہدہ مکمل کرنے نہیں دی۔ بس ایک پاناما کا کھٹکا گزر جائے تو پانچواں برس بھی سامنے کھڑا ہے۔ ایسا ہو گیا تو ملک کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ 10 برس میں مسلسل دوسری منتخب حکومت کی تکمیل مدت کے بعد تیسری منتخب حکومت کے لیے ووٹ پڑے۔ تو کیا میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا بھی ریکارڈ قائم کریں گے؟ اس کا دار و مدار بڑی حد تک عمران خان پر ہے۔ اگر خان صاحب اسی طرح فیصلے کرتے رہے، اسی طرح پارٹی چلاتے رہے، اسی طرح ناک کی سید میں دیکھتے رہے اور اسی طرح آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آئینے کے اندر قید شخص کے مشوروں پہ عمل کرتے رہے تو میاں صاحب کے بارے دیگر مزے آ جائیں گے۔ اگر عمران خان نے آئینہ توڑ دیا تو حالات کرچی کرچی بھی ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کے علاوہ نواز شریف کا دوسرا قابل ذکر حریف لوڈ شیڈنگ ہے۔ 4 برس پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے 5 برس میں اتنی بجلی بنے گی کہ گلی گلی کرنٹ دوڑے گا۔ اب اگر نگراں حکومت کے قیام سے پہلے پہلے لوڈ شیڈنگ زیرو نہ ہوئی تو کرنٹ تب بھی دوڑے گا مگر کہیں اور۔ اس بابت حکومت اور وقت کے درمیان دوڑ لگی ہوئی ہے اور فاصلہ صرف چند ماہ کا رہ گیا ہے۔ نواز شریف حکومت کے لیے سب سے سخت پہلا برس تھا جب سارا نظام دھرنوں دھرنی دکھائی دے رہا تھا۔ اب بس پاناما کی کھائی پھلانگنا باقی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ لائن آف کنٹرول کنٹرول میں رہے اور دہشت گردی کا جن بوتل سے بہت زیادہ باہر نہ نکلے۔ انتخابی سال میں ایک نارمل سیاسی حکومت کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ گزرے برسوں میں جو ہوا سو ہوا، گڈ گورننس اور میرٹ کلچر کے فروغ کا وعدہ پورا نہ ہو سکا، چلو خیر ہے، پارلیمنٹ کو جتنی اہمیت ملنی چاہیے تھی نہیں ملی، کوئی بات نہیں، اگلی بار صحیح۔ انتخابی شفافیت کے لیے متفقہ قانون سازی اور ایک خود مختار الیکشن کمیشن کا وعدہ پورا نہ ہو سکا، چلیے آج نہیں تو اگلی مدت میں ہی ہو جائے گا۔ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد مسلسل سوالیہ نشان ہے تو کوئی بات نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جوابی حکمت عملی پہ عمل درآمد اکثر ہموار ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک تو معاملات قابل برداشت ہیں، بشرطے کہ انتخابی سال میں کوئی نیا اڑتا تیر پکڑنے سے بچا جائے، سیاسی لیبورٹری میں کوئی غلط گیس کسی درست مایا سے ملا کے نتائج دیکھنے کے شوق کو لگام میں رکھا جائے، کیلے کے چھلکے بیچ راستے میں نہ اچھالے جائیں، مفت کے معاشی پنگوں سے نہ الجھا جائے، اور یہ کہ چودھری نثار علی خان کو مسلسل ٹھنڈا پانی پلایا جاتا رہے اور خواجہ آصف وغیرہ کو منہ پہ از خود سکاچ ٹیپ لگانا بھی سکھایا جائے۔ اس کے علاوہ پوری کابینہ اور پارلیمانی پارٹی کے لیے ایک ہنگامی تربیتی ورکشاپ برپا کی جائے جس میں یہ مشق کرائی جائے کہ ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا، ہر الزام کے پیچھے بندوق لے کے نہیں دوڑا جاتا، مخالف کی ہر بات تنزیہ یا فضول نہیں ہوتی، جھوٹ اور آدھے سچ سے کہیں افضل خاموشی ہے، اور یہ کہ ارسطو اور افلاطون ایک بار ہی پیدا ہوئے تھے لہذا ان کا باپ بننے سے پرہیز کیا جائے۔ مگر مشوروں اور احتیاطوں سے قطع نظر ایک شے ہوتی ہے، قسمت۔ قسمت خراب تو چلتے اونٹ کے سوار کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، قسمت مہربان تو کانگڑی پہلوان۔ اس تناظر میں قطعیت کے ساتھ کہنا مشکل ہے کہ میاں صاحب سیاست کے دھنی ہیں یا قسمت کے۔ بہرحال چوتھے برس کی تکمیل مبارک ہو۔
آپ وسعت اللہ خان سے ان کا کالم بات سے بات سن رہے تھے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ کے خطوط پر مبنی ہفتہ وار پروگرام آپ کا خط ملا گا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ عارف، یہ پہلا خط ہے گوٹ غازی خان ضلع لاڑکانہ سے۔ شانان خان مشہوری لکھتے ہیں، عرصہ دراز سے آپ کا سامع ہوں لیکن پہلی بار خط لکھ رہا ہوں، امید ہے کہ آپ اپنی محفل میں شامل ہونے کا موقع عنایت فرمائیں گے۔
آپ ہماری محفل میں شامل ہو چکے ہیں شانان صاحب۔
لکھتے ہیں، جو لوگ اللہ رسول کا نام لے کر خود کش حملہ کرتے ہیں اور مقدس مقامات کو نشانہ بناتے ہیں ان کی نفسیات میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ مسجدوں، خانقاہوں، مزاروں اور ذکر کی محفلوں میں بم چلا کر اور معصوم لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار کر یہ لوگ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
ان لوگوں کا مقصد دہشت پھیلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں، اسی لیے ان کو دہشت گرد یا ٹیررسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
خط کے آخر میں شانان صاحب لکھتے ہیں، مجھے اپنے پسندیدہ نشرکار شفیع نقی جامی سے شکایت ہے کہ انہوں نے سپورٹس کے جانے مانے ماہر جناب عبد الرشید شکور کو تم کہہ کر مخاطب کیا۔ اس لفظ کو سن کر میرے دل پہ جو کاری ضرب لگی اسے بعد میں پیش کی جانے والی معذرت بھی سہارا نہ دے سکی۔ دل تو شیشے سے بھی نازک چیز ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔
شانان صاحب، ہمیں افسوس ہے کہ بی بی سی کے نام اپنے پہلے ہی خط میں آپ کو ایک شکایت درج کرانی پڑی۔ شفیع نقی جامی اور عبد الرشید شکور میں دوستی اور بھائی چارے کا بہت قریبی رشتہ موجود ہے، اس لیے تکلف کی زبان استعمال کرنے کی ضرورت عام زندگی میں تو انہیں بالکل نہیں پڑتی۔ لیکن نشریے کے دوران چونکہ ساری دنیا میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے اس لیے احتیاط روا رکھی جاتی ہے. شفیع جامعی سے جو بے احتیاطی سرزد ہوئی اس کے لیے انہوں نے فوراً ہی معذرت کر لی تھی، چنانچہ اب اس مسئلے کو نئے سرے سے اٹھانا مناسب نہیں. اگلے خط میں ہمیں سیربین کے معیار اور اس میں شامل مواد کے انتخاب کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے.
بے نظیر آباد نواب شاہ سے عاشق خاص خیلی لکھتے ہیں، میری عمر 20 سال ہے اور میں روزی کمانے کے لیے رکشہ چلاتا ہوں، لیکن دنیا کے حالات سے آگاہ رہنے کے لیے میں بی بی سی کی اردو سروس باقاعدگی سے سنتا ہوں. آپ کے سامنے کی حیثیت سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حکومت سے تعلق رکھنے والی کوئی بڑی شخصیت جب کسی شہر کا دورہ کرتی ہے تو پولیس ساری ٹریفک روک کر ذیلی سڑکوں اور گلیوں کی طرف دھکیل دیتی ہے، ریڑی چھابڑی والوں کا سامان سڑک پر الٹ دیا جاتا ہے اور رکشے والوں کو ڈنڈے مار مار کر دور بھگا دیا جاتا ہے. یہ دیکھ کر فلموں کے وہ مناظر یاد آ جاتے ہیں جن میں شاہی سواری کے نمودار ہوتے ہی سپاہی شہریوں پر کوڑے برسانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ سب لوگ بھاگ جائیں اور سڑک شاہی بگی کے لیے خالی ہو جائے. آخر آج کے جمہوری دور میں یہ روایت کیسے زندہ ہے؟
خاص خیلی صاحب، جمہوریت کی نماز کا دکھاوا کرنے والے نمازیوں کی آستینوں میں اگر آمریت کے بت چھپے ہوں گے تو ان سے آپ کیا توقع کریں گے؟ تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟
کوٹلی آزاد کشمیر سے باغ حسین لکھتے ہیں، حال ہی میں ہمارے ایک لیڈر نے ایک باوقار خاتون کے لیے انگریزی میں اگریسفل لیڈی کے الفاظ استعمال کیے. یہ سن کر میرا سمندے خیال 70 برس پہلے کے ایک منظر کی طرف روانہ ہو گیا. 1946 میں بندہ چھٹی جماعت کا طالب علم تھا اور پشاور کے نیشنل ہائی اسکول میں زیر تعلیم تھا. ہمارے انگریزی کے استاد نے ہمیں بتایا کہ گریسفل کا لفظ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلاً گریسفل شپ، ایک شاندار جہاز. آج ایک خاتون کے لیے گریسفل کا لفظ استعمال ہوتے دیکھا تو اپنے استاد کی پرانی ہدایت یاد آ گئی. آپ سے رہنمائی کی درخواست ہے.
باغ حسین صاحب، زمانے کے ساتھ ساتھ کچھ لفظ بھی اپنا روپ اور اپنا مفہوم بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ گریسفل کا جو مفہوم آج سے 70 برس پہلے تھا وہی آج بھی ہے اور اس میں بالکل کوئی فرق نہیں آیا. آپ کے استاد نے آپ کو درست معلومات فراہم نہیں کی اس لفظ کے بارے میں. گریسفل کا ایڈجیکٹیو جاندار چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بے جان چیزوں کے لیے بھی.
یعنی ایک جہاز بھی گریسفل ہو سکتا ہے اور ایک خاتون بھی.
جی بالکل.
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف. ضلع ڈیرہ غازی خان سے نادر حسین گورایا لکھتے ہیں، میرے پسندیدہ مرد صداکار اگرچہ شفیع نقی جامی اور خاتون صداکار محترمہ ارم عباسی ہیں، لیکن میرا آج کا سوال نصرت جہان سے ہے جو کہ انتہائی کامیابی سے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا سلسلہ چلا رہی ہیں. ممبئی کے سارے نئے اور پرانے اداکاروں کا کچا چٹھا انہیں زبانی یاد ہے، اس لیے میرے سوال کا جواب وہی درست طریقے سے دے سکتی ہیں.
لیکن سوال کیا ہے نادر صاحب کا؟
جی وہ لکھتے ہیں، حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم دنگل دیکھی، بہت پسند آئی. اس میں پروڈیوسر عامر خان نے ایک پہلوان کا کردار ادا کیا ہے جو کہ اپنی بیٹیوں کو بھی ریسلر بنا رہا ہے. جس لڑکی نے خاتون ریسلر کا مرکزی کردار ادا کیا ہے فلم میں تو اس کا نام گیتا پھوگاٹ ہے، لیکن میں اس کا اصلی نام جاننا چاہتا ہوں اور اس کے کام سے اتنا متاثر ہوں کہ لڑکی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں جو کہ نصرت جہاں ہی مہیا کر سکتی ہیں.
نادر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ گیتا پھوگاٹ کوئی فرضی کردار نہیں ہے بلکہ وہ ایک جیتی جاگتی پہلوان خاتون ہے جنہوں نے 2010 میں دولت مشترکہ کے کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کر کے عالمی شہرت حاصل کی تھی. ان کے والد مہاویر سنگھ بھی پہلوان ہیں اور بہنیں بھی فری سٹائل ریسلر ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ نادر صاحب کی دلچسپی حد سے بڑھ جائے، ہم واضح کر دیں کہ گزشتہ برس 20 نومبر کو گیتا پھوگاٹ کی شادی اپنے ساتھی پہلوان پون کمار سے ہو گئی تھی.
لیکن نادر صاحب کو گیتا میں نہیں بلکہ اس اداکارہ میں دلچسپی ہے جس نے فلم دنگل میں گیتا کا کردار ادا کیا ہے.
اچھا، تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ
بھائی وہ آپ سے نہیں نصرت جہاں سے سننا چاہتے ہیں کہ وہ اداکارہ کون ہے اور نصرت جہاں اس وقت لائن پر ہیں.
اچھا، لائن پہ بھی لے لیے، بڑی پھرتی دکھائی آپ نے. تو نصرت بتائیے، کون صاحبہ ہیں جنہوں نے پہلوان لڑکی کا کردار ادا کیا ہے فلم دنگل میں؟
جی عارف، دراصل گیتا پھوگاٹ کا کردار فاطمہ ثنا شیخ نے ادا کیا ہے جو کہ ٹی وی کے ذریعے متعارف ہوئی تھیں. فاطمہ کو ان کا پہلا اہم رول فلم چاچی 420 میں ملا تھا جو کہ کمل حسن کی فلم تھی. ثنا 1992 میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئی تھیں اور عامر خان نے کافی تلاش کے بعد فلم دنگل میں پہلوان لڑکی کا کردار ادا کرنے کے لیے فاطمہ ثنا کا انتخاب کیا تھا.
اچھا بہت شکریہ نصرت جہاں. تو لیجئے نادر صاحب آپ کی فرمائش پوری ہو گئی, تو اگلا خط کیا کہتا ہے؟
اگلا خط ہے ڈھکی گیٹ گجرات سے. علی مختار لکھتے ہیں, ہمارے اکثر شہروں میں ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے چوراہوں میں سپاہی کھڑا کرنے یا لال اور ہری بتی لگانے کی بجائے ایک گول چکر تعمیر کر دیا جاتا ہے تاکہ ٹریفک گھوم کر جائے اور دو بدو ٹکراؤ کا خطرہ کم ہو جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یورپ میں بھی سڑکوں پر گول چکر ہوتے ہیں؟
راؤنڈ اباؤٹ کا تصور یورپ ہی سے ہمارے یہاں آیا ہے جناب, اور دنیا بھر میں جتنے بھی راؤنڈ اباؤٹ یا بقول آپ کے گول چکر ہیں ان میں سے آدھے صرف فرانس میں ہیں.
سامعین, آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں, پروگراموں کے بارے میں کوئی مشورہ دینا چاہیں, یا کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں, تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی محفل خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. زہر جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
گزشتہ دنوں یہاں لندن میں الکیمی فیسٹیول کا انعقاد ہوا, جس میں پاکستان سمیت جنوبی ایشیا سے آئے ہوئے ادیبوں, گلوکاروں اور دوسرے فنکاروں نے حصہ لیا. ہماری ساتھی فیفی ہارون نے اس میلے میں پاکستان سے آئے چند فنکاروں سے گفتگو کی ہے. آئیے سنتے ہیں یہ گفتگو.
میں یہاں نمرا بچہ اور ریحان شیخ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں لندن کے ساؤتھ بینک میں, جہاں فیسٹیول چل رہا ہے پاکستان کا, کراچی لٹری فیسٹیول. الکیمی ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے لندن میں ہر سال, جہاں انڈیا, پاکستان اور سری لنکا, بنگلہ دیش, ان سب جگہوں سے جو آرٹسٹ ہیں, پرفارمرز ہیں, سخاوت جو ہے وہ وہاں کی دکھائی جاتی ہے یہاں. تو نمرا, آپ اور ریحان جو ہیں انٹرسٹنگ سا ایک سیشن کر رہے ہیں. کچھ یہ ہے کہ تھوڑا ڈرامہ ہے, تھوڑی باتیں ہیں, کچھ اس کے بارے میں اور ذرا بتائیں کیا ہے.
جی, پہلی بات تو یہ کہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اداکاروں کو اس لٹریچر فیسٹیول میں جگہ ملی ہے, تو ہم اس پہ پورا اترنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری باتوں میں کچھ ذہانت کی بھی باتیں ہو جائیں, کچھ پڑھنے لکھنے کی بھی باتیں ہو جائیں. اسی لیے ہم اس میں کچھ منٹو صاحب کا ایک چھوٹا سا پلے ہے, شارٹ سٹوری کہہ لیں, تو اس کو ہم کریں گے پرفارم اور ہم آپس میں باتیں کریں گے. ہمارے کریئرز کچھ بہت پیرلل سے جا رہے ہیں, تو ہم ویسے ہی پیرلل ایکٹرز ہیں, جس کو کہتے ہیں پاکستانی ایک مین سٹریم ہے جو ہیرو ہیروئن سے ہٹ کر.
مطلب آپ فواد اور ماہرہ نہیں ہیں؟
ہم فواد اور ماہرہ نہیں ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کمی آپ کو محسوس نہ ہونے دیں. اب اس کے لیے ہم صبح سے جو ہے کوئی نہ کوئی آپس میں کوئی اسکیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم نے فواد اور ماہرہ کے ساتھ, آپ نے فواد کے ساتھ کام کیا, میں نے ماہرہ,
دونوں کے ساتھ,
ہم دونوں ماہرہ کے ساتھ کام کر چکے ہیں. آئی تھنک یہ ہمارا ایک سیلنگ پوائنٹ ہے.
آپ تو وہ فلم میں تھی نا ان کے ساتھ؟
جی جی جی, میں ان کی ممی تھی ہومن جہاں میں.
کچھ زیادہ ہی جوان سی ممی.
بس آج کل آپ کو پتا ہے کیا کیا علاج آ گئے. نہیں لیکن دیکھنا ہے نا, ایک ہمارا المیہ تو ہے کہ بیونڈ 25, آج کل پتا نہیں آج کل کیا ہے, سیل بائی ڈیٹ 22 ہے یا 25 ہے, تو اس کے بعد پھر کچھ سمجھ نہیں آتا لوگوں کو کہ آپ کو کیا رول دیا جائے, کس طرح کاسٹ کیا جائے. تو تو یہ بھی ایک چیز ہے جس پہ کام کیا جا سکتا ہے کہ اگر میں ماہرہ کی امی نہ ہوتی تو پھر میری اس فلم میں کیا جگہ ہوتی, تو وہ کردار ہی نہیں لکھے جا رہے میرے خیال میں ایسے.
ریحان, کس قسم کے رول آپ کو دیے جاتے ہیں, جو لوگ اگر آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھئی یہ رول دینا ہے ریحان کو ضرور, تو کس قسم کا رول ہوتا ہے؟
6-7 سال پہلے تک تو آئی واز سورٹ آف دا ہیرو مٹیریل, پھر جب میں نے وزن کافی حد تک اپنا بڑھا لیا, یہ مت پوچھے گا یہ کب اور کیسے ہوا, بس ہو گیا. تو آئی گیس آئی اسٹارٹڈ پلیئنگ کیریکٹر رولز, بینگ اے سورٹ آف اے لارج پرسن ایز دے سے, ان اے وے دیٹ فریڈ می ایز ویل, کیونکہ آپ پھر ہر قسم کے رول کر سکتے ہو اور نہ آپ اس میں پھنس کے رہ جاتے ہو ایک ہیرو ٹائپ کیریکٹر ایک سرٹن قسم کا. لیکن میں نے ہمیشہ سے خواہش یہی تھی کہ میں ہر قسم کے رول کروں.
مگر دیکھیں تقریباً 10 سال پہلے میرا خیال یہ ہوا تھا کہ اس وقت عدنان سمیع خان جو ہیں वो आपके डबल थे, ठीक है ना, और उन्होंने फिल्म की थी सरगम जिसमें वो हीरो का किरदार उन्होंने अदा किया था, और फिर उनकी जो हीरोइन थी ज़ेबा बख्तियार उनसे शादी भी हो गई थी उनकी, तो फिर आपके लिए भी तो उन्होंने जगह बनानी चाहिए ना। अब मेरा ख्याल निमरा कुछ कहना चाह रही
है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रेहान की भी फिल्म आ रही है, रेहान ने उसमें मरकजी रोल अदा किया है और बहुत जबरदस्त किया है।
फिल्म कॉल आजाद और आज की टॉक में हम उसका एक थोड़ा सा ग्लिम्स भी आपको दिखाएंगे। होपफुली अगस्त सितंबर के दरमियान इट बी रिलीज्ड इंशाल्लाह।
इसके बारे में थोड़ा कुछ और बता सकते हैं
जी? इट्स आजाद इज अ सॉर्ट ऑफ ऑफबीट कॉमेडी ड्रामा, मोर ऑफ इंडी फिल्म रादर देन अ बिग बजट ब्लॉकबस्टर विद आइटम नंबर्स एंड एक्सप्लोजन्स। इस्लामाबाद में सेट है। अ पर्सन जो रेडियो पे एक शो करता है आजाद के नाम से।
पर आप भी तो करते थे ना रेडियो पे एक शो।
अरे तो बहुत पुरानी बात है, आपको किसने बताया?
आपने बताया।
जी हाँ, बहुत अरसे पहले बिल्कुल शुरुआत जब थी, जब मैं थिएटर शुरू में किया करता था तो रेडियो भी करता था।
तो ये आपकी आप बीती तो नहीं है?
नहीं, आप बीती नहीं है। अच्छे राइटर्स जो हैं वो उसी के बारे में लिखते हैं जिनके पास उन्होंने रिसर्च की हो या उस फील्ड का कुछ इल्म हो। जाहिर है वो चीज उसने मेरी हेल्प की, लेकिन इस फिल्म को लिखने के लिए मैंने दोबारा रेडियो ज्वाइन किया कराची में, और 6 वीक्स के लिए मैंने एक मॉर्निंग शो किया उनको बताए बगैर रेडियो ओनर्स को कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ टू राइट माई स्क्रीन प्ले, क्योंकि मैं देखना चाहता कि रेडियो चेंज हो गया 20 सालों में काफी।
और इसमें मेरा ख्याल निमरा का भी एक रोल है, छोटा सा
स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस है निमरा की।
आपका मतलब है तो निमरा जो है वो एक आइटम नंबर करेंगी?
बिल्कुल,
रेडियो का जो आइटम नंबर होता है ना वो करूंगी।
हम दोनों इस वक्त आइटम नंबर कर रहे हैं क्योंकि आपको फवाद और माहिरा नहीं मिल सके, तो मुझे ये लग रहा
है। मंटू साहब का जो आप एक पीस कर रहे हैं थोड़ा से बता दीजिए कि क्या कर रहे हैं?
अच्छा, एक मुझे बड़ा एतराज है कि हमारी जो मंटू फिल्म थी पाकिस्तान की, वो आई थिंक इट वॉज द सॉर्ट ऑफ फर्स्ट फिल्म, फीचर फिल्म ऑन मंटो जो कि आई थी सामने। अब वो एक इंडिया की भी एक आ रही है मंटो फिल्म, और सब लोग कह रहे हैं कि ये मंटो पे पहली दफा फिल्म बन रही है, तो ये पाकिस्तान वाली फिल्म लगता है सब भूल गए जो कि 2 साल पहले।
एक मुहिम चलाना पड़ेगी मेरे ख्याल,
में आप उसको रिवाइवल उसका करें।
सरमद हुसैन साहब की फिल्म है, क्यों नहीं जानता सरमद हुसैन को। उन्होंने सिर्फ हमसफर नहीं बनाया, मगर मंटो जो है इट्स अ मिसअंडरस्टूड फिल्म लाइक मंटो वॉज ऑल्सो आई सपोज।
जिन लोगों को ये फिल्म पसंद आई और जितनी तादाद में पसंद आई लोगों को, हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमने यही सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा किसी फेस्टिवल पे चलेगी वो फिल्म। लेकिन जब वो रिलीज हुई तो बहुत लोगों ने देखी और बहुत यंग लोगों ने देखी, एंड विच वाज एन एब्सोल्यूट सरप्राइज एंड डिलाइट, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी।
अब वो कतई नजर इस बात की कि ये बायोपिक थी या नहीं थी, उनकी लाइफ कितनी उसमें एक्यूरेटली डिपिक्ट की गई है या नहीं, लोगों ने जाके मंटो पे किताबें जरूर खरीदी हैं इस फिल्म के चलने के बाद। यंगस्टर्स वांटेड टू नो,
आज जो आप कर रहे हैं उसी फिल्म से कर रहे हैं या अलग से पीस है?
निमरा के पुरजोर इसरार पर किया जा रहा है।
है क्या
ये ऊपर नीचे दरमियान फिल्म का भी हिस्सा थी, जिसकी वजह से उन पे काफी कोर्ट केसेस भी हुए। ये कहानी उन्होंने किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन के ऊपर जाती जिंदगी के हवाले से लिखी थी। कहानी जो है बहुत मुख्तसर सी, रेडियो पे क्या एक्सप्लेन,
हम आजाद मुल्क में बैठे हुए हैं, ऐसी क्या बात है।
बहुत मैंने सुनी आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक मेरी तकदीर मौलाना।
ये ग्रीन रूम है जहाँ एक बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा समा बना हुआ है। पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो यहाँ आके एक जगह पे इकट्ठा हुआ है। इस वक्त हम लाल के तैमूर रहमान के साथ बैठे हुए हैं। तो तैमूर, पिछले साल एल्केमी फेस्टिवल में एक शाम थी जहाँ आपने परफॉर्म किया, इस दफा आप कुछ और करने आए हैं?
जी, इस दफा मुझे बुलाया है एज ए स्पीकर, मेरा सेशन था तबकाती सवाल पे, तो इस दफा मैं एज ए म्यूजिशियन नहीं आया, रादर मैं इस दफा एज एन इंटेलेक्चुअल आया।
वैसे म्यूजिक भी आपकी इंटेलेक्चुअल रही है, क्योंकि हबीब जालिब साहब का कलाम, फैज साहब का कलाम जो है वो गाते हैं, तो इंटेलेक्चुअल तो पहले से ही बाय डिफॉल्ट हो गए।
हाँ जी, बिल्कुल सही है, मगर फर्क ये है कि लास्ट टाइम मैं पूरे अपने बैंड वगैरह के साथ आया था, बड़ा मजा आया उस परफॉर्मेंस का।
तो क्या हाल है पाकिस्तान में?
बहुत ज्यादा क्लास इनइक्वालिटी है, तबकाती जो फर्क है वो बहुत ही बड़ा है गरीबों और अमीरों के दरमियान।
कुछ और बात बताएं? हाँ,
ये तो हम जानते ही, मगर उसमें जो दिलचस्प बात मैंने जिसका जिक्र भी किया वो ये थी कि 1970 के लगभग जो आवाम मजदूर और किसान तबके के लोग थे,
وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ویلتھ ہے وہ ریڈسٹریبیوٹ ہو. اس کے ریسپانس میں جو پاکستان کی ریاست تھی اور ایلیٹ تھی, اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسلامائزیشن کا ایک پروسیس شروع کریں گے جس سے ہم اس کو ڈیفیٹ کریں گے. وہ 11 سال جو آمریت رہی اس کے نتیجے میں مذہبی انتہا پسندی پاکستان میں پھیلی. میں نے آج اس پہ بات کی.
اب دیکھیں, آپ نے کہا آمریت کی 11 سال, مجھے امیڈیٹلی سمجھ آ گیا کہ افضل حق صاحب کی 11 سال کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی. When we were growing up, تو ہمارا ایک یہ آرمی اور یہ ڈکٹیٹرشپ, ڈیموکریسی, ان ساری چیزوں کے بارے میں خیالات کچھ اور ہی ہوتے تھے. اور آج کل کے جو نوجوان لوگ ہیں اور وہ ملٹری سے بہت جڑے ہوئے ہیں, انہیں جو ضیاء الحق کی آمریت کے سال تھے وہ سمجھ نہیں آتے, وہ ان کی ایکسپیرینس میں نہیں تھے.
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ان کو ایک طرح کا ہسٹوریکل ایمنیزیا ہے. تو پھر ظاہری بات ہے کہ بڑا آسان ہوتا ہے ان کے لیے کہنا کہ نہیں نہیں پھر فوج آ جائے بہتر ہو جائے گا. مگر فوج جب بھی آئی ہے میرا خیال ہے اس پرابلمس مزید اور پیدا ہو گئے. جتنے انہوں نے حل کرنے کے لیے کہا تھا اس سے زیادہ وہ پیدا کر کے چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ جمہوری نظام کو جو ہے وہ مضبوط کیا جائے اور ینگ لوگوں کے اندر بھی جمہوریت پسند, ترقی پسند خیالات, ویلیوز کو اسٹرینتھن کیا جائے. میرا خیال ہے جی 1.2 شاید ملین پاکستانیز یہاں پہ رہتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے اندر. لندن ایک بہت بڑا کیپٹل ہے دنیا کا, جس طرح سے نیو یارک ہو یا واشنگٹن نہیں ہے, بیکاز یہاں پہ اتنی ڈائیورس قسم کی پاپولیشن ہے. تو لندن میں جب ہم KLF کو لے کر آتے ہیں اور اپنی ثقافت وغیرہ کو لے کر آتے ہیں تو اس میں نہ صرف تمام برے صغیر کے لوگ شامل ہوتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ ہماری ثقافت سے, ہماری سوچ سے, ہماری لٹریچر سے, ہمارے ادب سے, ہماری فلم سے, ہماری موسیقی سے واقف ہوتے ہیں. جو آفیشیل امبیسڈرز ہیں اس سے بہتر امبیسڈرز جو ہیں وہ کسی بھی ملک کے آرٹسٹ, اس کے تھنکرز, پوئٹس, رائٹرز, فلم میکرز بن سکتے ہیں.
خالد انم, تو آپ آج یہاں کیا دکھانے آئے ہیں؟
دو حصے ہیں میری آمد کے یہاں پہ. جو مین چیز ہے وہ بچوں کے ساتھ مل کے ان کو یہ بتانا, یہاں کے بچے, کچھ پاکستانی بچے ایکسپیٹس کے, پاکستانی گیت جو بنے ہیں بچوں کے لیے وہ کیا ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے گانے شانے گائیں گے, کچھ کہانیاں سنائیں گے, کچھ کہانیاں سنیں گے.
یہ اردو میں ہوگا؟
اردو, انگریزی, جس کو جو زبان سمجھ آئے گی ویسے کر لیں گے. ظاہر سی بات ہے مقصد یہ ہے بات سمجھانا. اگر ان کو نہیں سمجھ آئی اردو تو جو ٹوٹی پھوٹی انگریزی ہمیں آتی ہے اس میں ہم آئی نو یو نو آئی گو کر لیں گے, ہے نا, اس طرح ہو جاتا ہے. دوسری چیز, ایک 20 منٹ انہوں نے مجھے دیے تھے دوپہر میں, وہ بھی یہ تھا کہ سرتوں ملاؤ اس کا نام رکھا تھا, جو پاکستانی میوزک پرانی ہے, وہ تھوڑا سا اس کا تعارف ہو جائے. کچھ فوک گانے, اس میں میں نے مست کلندر کیا, جس میں میں نے دل دل پاکستان گایا, کچھ انگریزی کلف رچرڈ کے گانے گا دیے.
یہ تو بڑا اکلیکٹک قسم کی لسٹ ہے, سانگ لسٹ ہے.
ہاں, تو وہ جس طرح کے لوگ تھے ویسے دیکھ کے گرگٹ جو ہے وہ رنگ بدل لیتا ہے. On a serious note, I think through music and through drama and through writing, that's the best medium to communicate.
یہ تو دو لفظوں سے زیادہ انگریزی ہو گئی.
یہی یاد کر کے آیا تھا اور اس سے آگے نہ پوچھے گا, پھر ایکسنٹ رہ جائے گا, گرامر ختم ہو جائے گی میری.
بچوں کے ساتھ کام کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا بڑوں کے ساتھ؟
میرے نزدیک بچوں کے ساتھ کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ بہت سچے ہوتے ہیں وہ. اگر ان کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی, وہ منافقت نہیں کر رہے, وہ اسی وقت بتا دیں گے, آپ فوراً تبدیل کر لیں. بڑے جو ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ان کس چکر میں ہمیں پھنسائے چلے جا رہے ہیں, ہاں ہاں کیے جاتے ہیں, اینڈ میں جا کے نہ کر دیتے ہیں.
3-4 سال انہیں بھی دے دیں, وہی بڑے ہو جائیں گے, وہی بات ہو جائے گی.
لیکن اگر ابھی سے ہم ان کو ٹھیک کر دیں نا کہ بڑے ہو کے بھی بچے ہی رہنا, میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اندر کا بچہ نہیں کبھی مارنا چاہیے. جس دن ہم نے اپنا بچہ مار دیا ہم سیاستدان بن جاتے ہیں, بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا.
اس کے آگے میں کیا کہوں.
فیفی ہارون لندن میں جنوب ایشیا سے آئے ہوئے فنکاروں سے گفتگو کر رہی تھیں. سامعین, ایج بیسٹن برمنگھم میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلے جانے والا میچ میں کھیل ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے. چلتے ہیں وہاں سے, فراز ہاشمی ہمارے ساتھ لائیو ہیں. جی فراز.
جی, اس وقت بادل چھٹ گئے ہیں, دھوپ نکل آئی ہے, میچ دوبارہ شروع ہوا ہے. میچ میں آپ کو بتاتے چلوں, ٹارگیٹ بھی ریوائز ہو گیا ہے پاکستان کو, اپ ٹو 89 یعنی کہ 289 رن بنانے ہیں 41 اوور میں.
جی.
پانچ اوور ہو چکے ہیں جس میں, اور پاکستان کا جو مطلوبہ رن ریٹ ہے وہ 7.3 کا ہے, اور اس وقت جو کرنٹ رن ریٹ ہے جسے وہ بنا رہے ہیں 4.3 ہے, 4.3 ہے. پاکستان نے ابھی جو رن بنائے ہیں وہ 23 رن بنائے ہیں, اور اس سے پہلے پاکستان کی اننگ جو میں آپ دھواں دھار بیٹنگ دیکھنے کو ملی. کوہلی نے بہت شاندار بیٹنگ کی اور انہوں نے اپنے شائقین کو خوب محظوظ کیا. انہوں نے کوہلی نے 81 رن بنائے 68 گیندوں پر. یوراج نے تو اور بھی اچھے بیٹنگ کی, انہوں نے 53 رن بنائے 53 रन बनाए 32 गेंदों पर, धोनी ने 68 गेंदों पर 65 रन बनाए और रोहित शर्मा ने 91 रन बनाए।
जी फराज हाशमी, ताज़ा तरीन तफसीलात फराम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम एडिटर थे काशिफ कमर, प्रोड्यूसर थे उमर आफरीदी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे डंकन हैनंट, इस्लामाबाद में आमिर सदीक। आदिल शाहजेब को इजाजत दीजिए आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ अब्दुल्ला फारूकी।
برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں پولیس نے گزشتہ روز کے حملے کے بعد مشرقی علاقے بارکنگ سے 12 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس حملے میں 7 افراد ہلاک اور 48 زخمی ہو گئے تھے۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ عام انتخابات طے شدہ وقت پر ہوں گے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق صوبے بلوچستان کے ضلع مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 12 شدت پسند ہلاک جبکہ 5 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ خلیجی ملک بحرین کے ایک نمایاں اور آزاد اخبار کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس اخبار پر ایک عرب ملک کی بے عزتی کرنے کا الزام تھا۔ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلے جانے والے کرکٹ میچ میں پاکستان کو ڈک ورتھ لوئس نظام کے تحت اب 41 اوورز میں 289 رنز کا ہدف دیا گیا ہے، اور بارش کے بعد جب میچ شروع ہوا تو پاکستان 5 اوورز میں 27 رنز بنا چکا تھا۔